بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. آج بتاريخ 22 جون 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 21 میں شروع ہونے جا رہی ہے. امید سے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 سے رسادی کا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ پیدائشی مختون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدائشی طور پر مختون ہے اس سے خطنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر چمڑا پیدائشی طور پر تو کچھ مختون ہے لیکن چمڑا نیچے لٹک رہا ہے جس سے بچہ اوقات بعد میں بڑھ جانے کا ہے تو وہ اپنا حصہ ہی اس کا کاٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا. اللہ کے لیے اگر ضرورت نہیں ہے تو خطنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 2 کے ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب دونوں ہاتھوں سے پانی پینے یا پانی دینے سے منع کرتا ہے.
دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ پانی پینے اور پانی کوئی بھی چیز پانی ہی دینے نہیں کوئی بھی چیز دینے اور لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو متعین کیا ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی دوسرا ہاتھ لگانا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے کام چل جاتا ہے دوسرا استعمال نہیں کیا جائے گا.
اگلا سوال ہے، سارے سوال کرتے ہیں، سعودی عرب میں اگر کوئی اپنی گاڑی خرید کر مشوار مارے یا کفیل نے گاڑی خرید کر دے یا دے دیا ہے کہ آپ جو سواری کیا کرو اور ہم کو ایک مہینے میں 2000 یا 3000 ریال کما کر دو، باقی آپ اپنے پاس رکھ دیا کرو، ایسا کرنا درست ہے؟ ایسی کمائی کے حلال ہوگی یا حرام، جبکہ ایسا کرنا یہاں کے قانون کے خلاف ہے؟
بھائی دیکھیے، ظاہر بات ہے قانونی طور پر یہ کام غلط ہے، لیکن اگر اس میں بظاہر گورنمنٹ کا کوئی مخالفت نہیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اعلان نہیں ہو رہا ہے، کھلے عام جیسے ہوتا ہے نا کہ بغاوت کا وہ نہیں ہے، تو یہ چیز ان شاء اللہ جائز ہوگی. اور اس نے گویا گاڑی آپ کو کرایے پر دیا ہے کہ آج سے 1000 وہ اپنی گاڑی کا کرایہ لے گا، آپ کم کمائیں گا زیادہ کمائیں، کمائیں ان شاء اللہ کوئی سب نہیں.
یعنی اس سے فائدہ نقصان کا وہ
چیز فائدہ نقصان اس لیے ہے کہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر ہے. گاڑی گویا جیسے آپ گھر کو ہیں کرایہ لیتے ہیں، گھر مہنگا کرایہ لوں یا سستا کرایہ لیں، ایسے نہیں ہے، آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ اس میں رہیں یا نہ رہیں، آپ رہیں گے تو مستفید نہیں رہے اپنی گاڑی، آپ کرائیں گے تو آپ کو فائدہ، نہیں کرائیں گے تو نہیں فائدہ ہے. یہ کہ آپ اس سے پے کر سکتے ہیں، گاڑی میں کرایہ زیادہ ہے، میں اتنا نہیں دے سکتا.
گروپ نمبر 3 سے سوال کرتے ہیں، کیا افطار پڑھنے کے لیے تسبیح کا یعنی جو من کے والی تسبیح ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟
نہیں دیکھیے، استعمال کرنے کی 2 صورت ہوتی ہے. اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا آج مسئولاتوں اور مسلم کے پاس ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ اس وقت بات بھی کریں گی. گویا ہمارے لیے یہ انگلی کی پوریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت دیتی کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی پوروں پر گننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. بسا اوقات صرف تسلیم نہیں، اور جیسے اسے 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے یا 100 بار سبحان الحمد للہ پڑھنا ہے یا 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، تو اس میں انسان بھول جاتا ہے جیسا کہ یہ سمجھ گئی ہے. تو اگر ایسی صورت حال پیش آئے، کوئی آدمی حاجت محسوس کرتا ہے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے ورنہ نہیں. لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج کل تصویر تو غیر معمولی اہمیت دے دی گئی ہے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر پڑھنا یہ زیادہ لائق ثواب ہے، اور کوئی آدمی بزرگ اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک کہ تسبیح اس کے ہاتھ میں نہ پائی جائے. بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض ملکوں میں تو صورت حال یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھ بھی رہے ہیں تو بغل سے آدمی وہاں پر تسبیح رکھ کے جو آدمی ملکوں میں جا اس نے بتایا قصدی حسی لا کر کے آپ کے ہاتھ دے گا کہا اس کا گروہ گویا کہ یہ بدعات پیدا ہو گئی کہ اس کے لیے زیادہ لائق
سوال ہے. غلط یہ بات غلط ہے.
زیادہ لائق سے سوال وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اپنے اپنے ہاتھوں پر
بننا.
تو اگر ضرورت محسوس ہو حاجت محسوس ہو سکتا ہے ورنہ نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ عورت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئی ہے اور اس موقع پر بچہ رونا شروع کر دیا اور دودھ پلا دیا بچے کو تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟
نہیں وضو دودھ پلانے سے وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ایک سوال اور کہ اگر نماز حالت نماز میں ہو تو کیا عورت دودھ پلا سکتی ہے؟
حالت نماز بھی کام نہیں کرے گی. بچے کو اگر زیادہ تر اٹھا کر کے گود میں دے سکتی ہے گود میں لے سکتی ہے لیکن دودھ نہیں پلا
سکتی.
خاص طور پر اگر نفل نماز ہے سنت ہے توڑ دوں اور حوالے کر دوں گی.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ساتھی نے شادی نماز یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر کوئی ساتھی پیچھے اکیلے تنہا فرض کی نماز ادا کر رہا تھا تو کیا اس کے ساتھ جا کر دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ظاہر بات ہے ایسا تو ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے اہل حدیث صاحب اہل حدیث لوگ جماعت اسلامیہ جو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں منع کرتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے. جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کون اس کے ساتھ صدقہ کرے گا تو وہ صدیق کے بارے میں کرو کہ نماز پڑھنے لگے تو اس میں کوئی حرف بات نہیں.
اگلا سوال ہے کیا بدعتی کے پیچھے نماز قبول ہو جائے گی؟ سب کا سوال پڑھنا چاہیے.
نہیں دیکھیے سوال پہلے بھی آ چکا ہے نماز قبول ہونا یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بدعتی اگر جیسا کہ پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ وہ سرکے جلی کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے جیسے رب اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور یہ ہے تو صرف مجرد بدعت کی وجہ سے اس کے پیچھے جماعت سے بھی چھوڑا جائے گا. یہ تو بہتر ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ ایسا آدمی ہی نماز پڑھے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے. لیکن اب اگر کوئی ایسا ہے ایسا کوئی امام آپ کو نہیں مل رہا ہے اور کوئی مسجد نہیں ہے تو آپ اس وجہ سے کہ ہاں بھائی یہ بدعتی ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ چیز غیر نہیں ہوگی. صحابہ کرام حضرت صحابہ کرام جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں حجاج بن یوسف جس کی بدعات کے بارے میں تھا نصف کی بدعات اس کے اندر ہے ناصریت کی بدعات پائی جاتی تھی یعنی اہل بیت سے ہر برتنا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے تو نماز منع نہیں کیا.
اگلا سوال ہے سر سوال کرتے ہیں کہ رمضان مبارک رمضان کی مبارکبادی دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کی مبارکبادی کیسے دیا جاتا ہے؟
بھائی دیکھیے سب سے پہلے ہمیں قاعدے کو سامنے رکھنا چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو قسم کے ہیں اعمال عبادت ہیں اور اعمال عادات ہیں. عبادات میں ضروری یہ ہے کہ اسی طریقے کا انتظام کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری ہیں. البتہ جو اعمال عادات ہیں عادات میں یہ ہونا چاہیے کہ آیا اس عادت سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس عادت کی وجہ سے کوئی شرعی قباحت لازم آ رہی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ عادت پر عمل کرنا جائز ہوگا خواہ وہ عادت اللہ کے رسول و صحابہ کرام سے وارد ہو یا نہ ہو. جہاں تک کسی چیز کی مبارکبادی دینا ہے شادی کی ہے رمضان کی ہے عید کی ہے وہ میرے اپنی سمجھ کے مطابق یہ امور عادات میں ہیں یہ امور عادات میں ہیں لہذا اب اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بات احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بعد نیک عمل پر مبارکبادی دی گئی ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث جس کے اندر حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر ہے کہ جب وہ مسجد کی طرف آئے تھے تو طلحہ بن عبیداللہ آگے بڑھ کر کے کہا مبارک ہو تمہارے لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری زندگی میں سب سے بہتر کے لیے واقع ہوا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بیان فرمایا کہ یہ مبارکبادی کے دن آپ کے سامنے ایسا کیا گیا ہے اور جہاں تک خصوصی طور پر رمضان کا تعلق ہے بعض احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا بھی ہے بعض حدیثیں اس سلسلے میں ضعیف ہیں اور بعض حدیثیں اس سلسلے میں اثر اور صحیح کو دیتے ہیں. ابھی کچھ حدیث کا ذکر بھائیوں کے سامنے ہو رہا تھا تو انہوں نے سیم کی مسلم احمد کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مسلم مالک سے مروی ہے کہ آج اس نے ان سے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک, تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے مہینہ بڑا مبارک ہے. تو یہ بھی گویا یہ قسم کو مبارک راضی ہے.
پہلے جو پھر وہ بتایا گیا نماز میں مبارک بھائی جانا جو ہم نے جو بات کی تو ان لوگوں کو منع کیا گیا.
ہاں اس لیے کہ وہ جمعہ کی مبارک بازی اگر کوئی آدمی اس یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ شریعت میں بھی تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ جمعہ کی ایسی مبارک بازی دینا کسی اور طریقے سے بھی نقصان یا غیر نقصان ثابت نہیں ہے اور رمضان کی بھی ثابت ہے.
گروپ نمبر چار کے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی پڑھا کرتے تھے, تو کیا عورتیں جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں عید کی تو انہیں بھی کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یا صرف دو رکعت عید کی نماز پڑھنا چاہیے؟ سوال ہے.
اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہے, جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ہے, تنہا نہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بخاری میں ایک اثر نقل کیے ہیں کہ اس کے بدلے دو رکعت پڑھے تو وہ عید کی نماز نہیں مانی جائے گی اور نفل مانی جائے گی. اس لیے کہ عید کے لیے ضرور ایک تکبیرات پہلے کہے ضروری ہے, پھر اس کے بعد خطبہ مسنون ہے, ایسا نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ بعض عورتیں اگر جہاں پر انہیں میدان میں انتظام ان کا نہ ہو وہ اگر اکٹھا ہو کر کے کسی مسجد میں ساری ایک ساتھ پڑھیں تو اس کے لیے جائے. یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر
اگر جمع ہو جاتا ہے عورتیں محل میں کی,
ہاں تو بعض علماء کے اخبار کے مطابق ایسا وہ کر سکتی ہیں.
بائیں تقدیروں کو جب پڑھیں گے
نہیں تو ظاہر کو گویا کہ اجتماع ہوا ان کا عید بھی پڑھیں گی, وہ جماعت ہو گئی ہے. اصل یہ ہے کہ عید کے لیے اور جمع کے لیے جماعت پڑھ رہی ہے, وہ سنت
اگلا سوال ہے. ساتھ سوال کرتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے جبکہ اسی دن اس کا عہد بند ہوا ہو, دوران صحبت خون کے کچھ خطرے آ جائیں, نکلنے والا خون جاری ہونے کی صورت میں نہیں تھا جبکہ اس نے یہ سمجھ کر صحبت کیا کہ عہد بند ہو چکا ہے, دراصل بند بھی ہو چکا تھا اور بیوی نے ابھی تک عہد سے شادی کا غسل نہیں کیا تھا, تو اس کا کیا حکم
ہے؟ جیسے یہاں دو مسئلے آ گئے, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ طلاق ہو گئی تھی, طلاق کی علامت ظاہر ہو گئی تھی, تو اس سے صحبت جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اگر کے بعد میں خون آ رہا ہے وہ خون ایسا نہیں مانا جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نہانے سے پہلے صحبت کی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ مسئلہ ہے. مختلف یہ ہے پرہیز نہیں کرنا چاہیے تھی وہ بغیر نہائے ہوئے پکا یا پھوڑنا ہے کہ نہیں, پہلا سوچا ہارنا. جب وہ پاکی حاصل کر لیں, جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو عام حالات میں یہی چاہیے کہ جب تک عورتیں کو سنا کرے ان کے ساتھ صحبت نہ کی جائے. البتہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کے لیے بہر بات کرنے میں گھنٹوں میں دو بار نہانا سردی کی وجہ سے, اس کی بیماری کی وجہ سے, صحت کی کمزوری کی وجہ سے یہ ایک مشکل لگتا ہے, تو اس موقع پر ان علماء کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے جو صرف خون سے پاک ہونے کو کافی سمجھتے ہیں, ورنہ احتیاط اسی لیے ہے کہ بغیر نہائے ہوئے صحبت نہ کریں.
اگلا سوال ہے کہ سوال کے چھ روزے پورے مہینے میں کہیں بھی رکھے جا سکتے ہیں یا عید کے فوری بعد یا کنٹینیو رکھنا ہے ایک چھ دن مکمل طور پر یا ایک دن رکھ کر اور ایک دن چھوڑا نہیں جا سکتا؟
کیونکہ جلدی رکھنا اور کنٹینیو رکھنا یہ بہتر ہوگا, اس ناحیے سے کیونکہ رمضان کے روزے کیا ہیں وہ کنٹینیو ہیں, اس لیے اور انہیں انہیں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, لہٰذا چاہے انہیں کنٹینیو رکھنا ہوگا. البتہ اگر جلدی نہ کی جائے, کنٹینیو نہ رکھا جائے, ایک دن چھوڑ کر کے ہفتے میں دو دن رکھ لیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شوال کو روزے کا وقت قرار دیا ہے, پورے سوال کو, لہٰذا پورے سوال میں جب بھی رکھ لیا جائے گا وہ کافی ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو کہاں جمع کیا جائے؟ بیت المال میں یا لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا ان کے پاس بھی دیا جا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے اولاً تو ایک چیز کو یہاں پہ متوجہ کر دوں, زکوٰۃ کے بارے میں معاملے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. زکوٰۃ جس وقت واجب ہو جائے اس وقت نکال دینا ضروری ہے, اس سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے پاس شعبان کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں ہمارے اوپر سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ واجب ہو گئی, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں شعبان کے مہینے میں نہیں دیتا, کب دیتا ہوں میں؟ رمضان میں. تو یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں زکوٰۃ کو اس کا وقت ہونے سے پہلے تو دیا جا سکتا ہے, جیسے خلیل الولید حضرت عباس بن عبد المطلب کے واقعے میں آتا ہے. البتہ زکوٰۃ کا وقت ہو جانے سے اسے مؤخر نہیں کیا سکتا. لہذا جس شخص کو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے سے وہ اپنا حساب لگا لیں, ہے کہ نہیں؟ پہلے اس طریقے سے حساب لگا لیں کہ مثال کے طور پر اس سال جو ہے اس سال رجب کے اندر سال پورا ہوا ہے, ہم رجب میں دے دیتے ہیں. اب آئندہ سال ہم کیا کریں گے؟ جیسے دو تین مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے نا, تو آئندہ سال کی ہم پیش کی زکوٰۃ رمضان میں نکال دیں تاکہ آئندہ رمضان تک ہمیں کر سکے. یہ حساب انسان لگا لیں, لیکن زکوٰۃ کا وقت ہو جانے کے بعد اسے ٹالنا نہیں چاہیے, تو پہلا مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے ثواب جیت جائے, اس نے اپنے قبیلے یا اپنی جماعت یا خاص جماعت کو فائدہ پہنچانا مقصد نہیں, بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا اور مسکینوں اور غریبوں کا فائدہ پہنچانا. اب یہ بیت المال کے اندر اس کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے, یا جیسے ہمارے یہاں کیونکہ اسلامی نظام نہیں ہے, ایک نہیں ہے, کچھ لوگوں نے بیت المال قائم کیا آباد کو شرعی طور پر تعصب کی بنیاد پر نہیں, شرعی طور پر حقیقت میں یقین ہے کہ وہ لوگ صحیح طور پر صرف نہیں کرتے, لیکن کچھ لوگوں نے کمیٹی بنا کے زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں. یہ تو یہ ہے کہ آپ کے سوابدی کے اوپر ہے کہاں دینا بہتر ہے اور کہاں بہتر ہے, کہاں سے خرچ ہو جائے گا.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ ایک شیعہ ہے, اس سے میری ہر دم بحث ہوتے رہتی ہے. کل اس نے مجھ سے بولا اپنے مسجد کے امام کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھنا, سید فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھی کیوں روتی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟
بھائی دیکھیے, شیعوں سے بچنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے تو ان سے بحث کے اندر نہ کریں, ورنہ آپ علم حاصل کریں پھر بحث کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. اب جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا تعلق ہے, یہ تمہاری اپنی بھوک ہے. کسی صحیح حدیث نے یہ لیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ برابر روتی بھی ان کا انتقال ہوا ہے. اصل میں یہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں, اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ انہیں صدق کے مال سے ان کی بات کی وراثت کی اور ذمہ دار دعوے دار تھی, وہ نہیں دیا, اس لیے وہ روتی بنی. لیکن اصل میں یہ آنے والی بات نہیں, ان بے اصلوں اور جھوٹوں, اس لیے شیعہ کے اتنا جھوٹا پھرتا دنیا میں چاہے گی کوئی ہو, یہ نہیں سوچتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے ایمان اور تقویٰ کے لحاظ سے اس قدر کمزور تھی کہ مال کے لیے روتی رہے ہیں, مال کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے, اس لیے کن کن کر کے. یہ تو نعوذ باللہ من ذلک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منقبت میں نہیں داخل ہے, بلکہ ان کے مسالے میں داخل ہے. خاصہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم اس سے بڑی اور بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ مال کے لیے روتی رہے اور اپنی جان کو دے دیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات کے بعد جیسا کہ علماء لکھتے ہیں برابر غمگین نہیں ہے, اور ان کی غمگینی کا جو سبب ہے وہ اپنے باپ سے جدائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میرے کہنے میں سب سے پہلے ہماری ملاقات ان سے ہونے والی ہے. اور جہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ناراض رہی اور انہوں نے بات نہیں کیا، یہ بات بھی کوئی زیادہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت سیر کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں. امام شادی رحمہ اللہ عامر شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے اور دوسرے صحابہ کو دیکھا ہے کئی طرح سے مر گئے. جب ان کی بیماری بڑھی اور ان کے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دروازے پر کھڑے تھے، حضرت علی نے بتایا کہ ابو بکر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا گھر آپ کا ہے، یہ دیکھیے سنت کی پیروی دیکھیے، گھر آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے راضی کیا اور اپنی وجہ وجہت نظر بتائی کہ ہاں ہم نے کیوں نہیں مال تقسیم کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا. حضرت عامر صحابی کا قول صحیح سنت سے مروی ہے، اس لیے حضرت عمر صدیق سے راضی ہو گئی، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے سر پر تم قرآن رکھ کر کے پوچھو کہ تم فرض میں سچ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو؟ تقیہ تمہارا کام ہے جھوٹ بولنا، سیوا تمہارا جنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا تمہارا مذہب ہے. جی
اگلا سوال ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حدیض القبر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو نکاح کس نے پڑھایا تھا؟
اس بارات کے اندر میں شریک نہیں تھا کہ دیکھوں کون نکاح پڑھا رہا، جو شریک رہا تھا اس بارات میں آ کر کے بتائیں. قرآن میں حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی کیا کرنا، اللہ تعالیٰ یہی کہے کہ ہاں بھائی تمہاری بیوی ہے ختم ہو گئی. نکاح پڑھانے کا جو آج ہمارے یہاں یہ تصور ہے، یہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں. کوئی آدمی ایک لفظ بھی نکاح نہ پڑھے، صرف یہ کہے کہ دو چار گواہوں کی موجودگی ہو. اگر عورت کا ولی ہے، عورت کو ولی سے کہے ہاں بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دکھنی کا دادی ہم نے اپنی بیٹی تم کو دے دیا، تمہیں قبول ہے تو کل ان کا ہو گیا، نکاح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا سنا اور کہا کہ تمہارے بیوی ہے، معاملہ ختم ہو گیا.
اللہ
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پڑھانے کے بارے میں جو کچھ آتا ہے اس میں حضرت ابو طالب نے، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں اس وقت جو نکاح کا طریقہ رہا ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، کوئی صحیح حدیث اس میں معلوم نہیں.
اگلا سوال ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟
نہیں، ضروری کوئی نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کا طریقہ یہی رہا ہے. حضرت ابو حضرت عثمان غنی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ زمانے میں بھی مسلمان مسجدوں ہی میں تراویح اکٹھا ہو کر کے دو دو چار چار جمع پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی دو دو چار چار جمع ہو کر کے پڑھا کرتے تھے، تو عمر نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. تو یہ بہتر ہے مسلمانوں کا طریقہ، جیسے محمد رحمہ اللہ نے کہا مسلمانوں کا طریقہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ وہ جماعت سے مسجد میں پڑھیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے طور پر پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہ اس میں تراویح نہیں پڑھتا.
اگلا سوال ہے، ہم سوال کرتے ہیں کہ ایک اپنا جاننے والا قسط پر گاڑی خریدا ہے اور خوشی سے مٹھائی بانٹ رہا ہے، کیا ہمارے لیے اس کی مٹھائی کھانا جائز ہوگا؟
یہ ہمارے آداب میں سے اگر اس کو خوشی ہے اب تو مٹھائی دے رہا ہے تو ہم گھر کی بات ہے.
مگر اگر قسط پر گاڑی
ہے تو قسط پر گاڑی نہ سعودی میں اگر قسط ہے تو جائز ہے، تو
انڈیا میں خریدا ہے کوئی انڈیا میں قسط پر خریدا ہے
تو مٹھائی تقسیم کرنا اور ہے اور وہ قسط کا معاملہ اور ہے، یہ ان کی حرام نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور اگر آپ کے مٹھائی لینے سے اس کی ایک تصدیق ہو رہی جہاں اور بھی لوگ قسط پر خریدے تو الگ مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں جائزہ جائز ہوگا.
گروپ نمبر پانچ سے ساری سوال کرتے ہیں کہ جس میں سوال کیا گیا جس کا یہی ہے کہ سونا اور زمین اور جو مال کا جو اصول ہے ان سب کے زکات چاہیے، ان کو نصاب چاہیے، نصاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کتنا نصاب ہے سونے کا اور زمین کا.
ہم دیکھیے جہاں
سرمایہ لگاتا ہے انسان اس کے اوپر بھی زکات ہے.
زمین پر کوئی زکات نہیں ہے, الا یہ کہ وہ زمین تجارت کے لیے ہے, تو ہمیں تجارت کے حکم میں آئے گی. اور جہاں تک سونے کا تعلق ہے, آج کل کے لحاظ سے 80 گرام کم سے کم علماء نے رکھی ہے, پینسٹھ نبال وغیرہ تو 92 گرام کہتے ہیں, لیکن احتیاط کتنا ہے وہ 80 گرام ہے. اگر کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے, پاس زیور کی شکل میں ہے یا بکٹ کی شکل میں ہے, تو اس میں سے وہ زکات ڈھائی فیصد نکالے گا. ایسے زمین اگر تجارت کے لیے ہے تو اس کی مالیت لگائے گا, جتنے پیسے کی ہوگی اس کا 2.5% نکالے گا. ایسے سامان تجارت ہے کوئی بھی ہے تو اس کی مالیت لگائی جائے گی.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا بخاری میں دو سجدوں کے درمیان رکوع یدین کرنا ہے, حدیث کرنے کی حدیث ہے, اگر ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ جزاک اللہ.
یہ میرے
ذہن
میں نہیں ہے, اس سے اگلے مجھے پوری نکال دیجیے کہ بخاری میں حدیث کہاں ہے, وہی دیکھ لی جائے. اگر کسی عام حدیث سے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام حدیث سے استعمال کیا گیا صراحت کے ساتھ بخاری میں, میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہاں اس میں آپ نے سجدوں میں دونوں سجدوں کے اندر بھی آپ نے رقم دے کیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, یہی سوال کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے شروع ہونے کے وقت اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ رات مختصر تو رمضان کا اعلان نہیں ہوتا ہے, رات میں 12 بجے اگر پتہ چل جاتا ہے تو دن میں جو ہے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, تو اس سلسلے میں ساتھی کو یہی سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, جبکہ رات کی 12 بجے سے ہم لوگ بعض جگہوں پر جو ہے نا چار نظر آیا ہے, تو اس طرح کیا کریں؟
12 بجے اس طرح ملے تو بڑا وقت ہے روزہ رکھنے کا اور آج کل خبر پہنچانے کا. آج کل کے لحاظ سے خبر تو ہر جگہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتی ہے ہر ایک کے اوپر, اور جو آدمی اپنے دین پر حریف ہوگا اگر 11 بجے 12 بجے سو ہی گیا ہے تو وہ بھی اپنا ٹیلی فون یا وہ کر کے اس کا اہتمام کرے گا اور فجر سے کچھ پہلے اٹھے گا تاکہ ہم دیکھ لیں بھائی کہاں رمضان داخل ہوا ہے کہ نہیں داخل ہوا ہے. اللہ کو لحاظ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوا اور اس کو بڑھائے کھایا پیا نہیں ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا, اگر کھا پی لیا ہے تو باقی دن وہ بھوکا رہے گا, البتہ اس روزے کے بعد وہ قضا کرے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ سفر میں قضا کا یعنی سفر میں سفر کرنے کا حکم ہے, اگر کوئی زیادہ ثواب کمانے کے لیے مکمل فرض پڑتا ہے اور پوری سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
یہ بدعت حکم ہے, اسی کو سمجھتے دین کہا گیا ہے, اسی کو سمجھتے پھر دین کہا گیا ہے, یعنی گویا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں ثواب حاصل کرنے کے زیادہ تم اپنے کو بہتر سمجھتے ہو, حالانکہ اللہ کے جہاں پر اللہ کے فرائض پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہیں پر اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سفر سے بہتر پوری نماز پڑھنا ہے تو یہ بدعت ہے, یہ سنت نہیں ہے.
جی سفر میں اگر روزہ
دیکھیے سفر میں روزے کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول سفر میں روزہ رکھا بھی ہے آپ نے اور روزہ تو افطار بھی کیا ہے, لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے آپ نے سفر میں کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی ہے. سفر میں جو روزے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی ابھی مجلس میں رمضان آنے دیں تو وہ کر دی جائے گی, اسی چرچا توڑ کے رہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کو ادھار پیسے دیے اور وہ بھول گیا ہے, دینے کو مجھے یاد ہے مگر میں اسے مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی, مجھے اپنے مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ وہ میرا پکا دوست ہے, تو ایسی حالت میں کیا کروں؟
بھائی یہ آپ کی غلطی ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آج میں لگی رہا ہوں مسلمان فخر ہوں اسے لکھ لو, اب آپ نے لکھا نہیں وہ بھول گیا ہے تو اس کے یاد دینا آپ کا فرض ہے, یا پھر آپ اس سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیجیے کہ ہاں بھائی اسے یاد نہیں, چلو میرا دوست ہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں میں اسے معاف کر دے رہا ہوں. ورنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں لیے بھی رہیں حلف بھی آپ کے دل میں رہے آپ دن میں کرتے بھی رہیں اور بھائی کے بارے میں بدزم بھی دوست میں بدزم بھی رہے اس سے پیسہ بھی ملا دیں دونوں غلطی کریں یہ ظاہر رہیں گے, یا تو آپ اس سے اظہار خیال کر دیجیے کہ بھائی جان میرے دوست آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے قید آپ بھول گئے اسے یاد دلائیے, اور نہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو اس کو معاف کر دیجیے. دل کے اندر اپنے لیے رہیں اور اپنی زبان سے مالی رہیں, یہ بات غلط.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ غسل کا مضمون طریقہ کیا ہے؟
غسل کا مضمون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض غسل کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ظاہر بات اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں, پھر جہاں گندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرتے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں, ہے نا؟ بسا اوقات آپ پورا وضو کرتے, بسا اوقات آپ پیر دھونے کو مؤخر کر دیتے, بسا اوقات آپ سر کا مسا بھی یہ کرتے ہیں, ترنم داؤد کی ایک روایت ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے سر پر پانی ڈالتے اور اچھی طریقے سے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے, اس میں بہتر پانی کی قلت تھی, اور پھر اس کے بعد بائیں طرف درمیان میں اپنے پوری پریشانی ڈال دیا کرتے تھے. یہ مسلم طریقہ حلیقوں میں واقعی, ورنہ کوئی بھی جس طریقے جیسے بھی غسل کرے گا وہ اس کا غسل پورا ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں نماز ہو رہی تھی, میں مسجد میں داخل ہو گیا اور یعنی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب, تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا پڑھنا چاہیے یا صرف پوجا فاتحہ پڑھنا چاہیے یا سنا چاہیے؟
دیکھیے بہتر یہ ہے کہ آپ الحمد للہ سننا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ہم وغیرہ نہ پڑھیں.
اگلا سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم وتر کی نماز میں دعائیں قنوت پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, اور کوئی پورا پانی چاہیے؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے وتر میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے. سن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے نماز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم وتر کہو تو یہ دعا پڑھو, اللہ محمد سیمن حضرت واسمن آتے متولن سیمن سمجھ لیں. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا اور اللہ کو پڑھنا ان شاء اللہ کے اوپر ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے, ہم سوال کرتے ہیں مختلف حنفی جس طرح سے وتر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟
کئی جہاں تک میرے اپنے مطالعے کا تعلق ہے, ہم نے لوگوں سے پوچھا, کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے, صحیح کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دو رکعات پر بیٹھ جاتے اور پھر تحیات پڑھ کر کے آپ صبح کر دیتے, بلکہ صحیح حدیثیں اس کے خلاف ہیں. خلاف ہیں کہ آپ نے ساتھ میں آئے کہ وتر کو مغرب کے مطابق نہ بناؤ, مغرب کے مطابق نہ بناؤ, اور مغرب کے مطابق نہ بنانے کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیر کر کے پھر ایک رکعت پڑھے, یا دو رکعت پر دوسری رکعت, یا دو رکعت پر تشہد نہ کرے, پھر خراب ہو جائے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں داخل ہے, روایت میں وارد ہو.
اور ساتھی سوال کرتے ہیں, اگر کوئی ایسی نماز پڑھ لے, ایسی وتر پڑھ لے جو حنفی حضرات کی طرح پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟
ہم وہ سوال جہاں پر ہوگا وہ کٹے بچے ہیں, کیا اسے معلوم نہیں تھا اور علماء کے بتانے سے اس نے ایسا کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب جان لینے کے بعد اس میں سنت کے خلاف ہے, پھر کہے ظاہر بات اس پر اللہ تعالیٰ کا مواصلہ کر سکتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی.
اور اگلا سوال ہے کہ نیت جو کرتے ہیں بعض حضرات کے دنوں لڑا میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, اس کی کیا سکتے ہیں؟ ثابت
ہے خود وہ علماء جو یہ کہتے ہیں, وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں نماز سے نیت کرنی چاہیے, وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نہ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. جیسا کہ امام ابن سمان رحمہ محلہ حنفیوں نے اپنی کتاب فتح القدیر میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا یہی بات ہوگا.
اگلا سوال, السلام علیکم بھائی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عورت اور مرد کے غسل یا جنابت میں کیا فرق ہے؟ بتائیں مہربانی ہوگی.
حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ یا اپنے ازواج مطہرات وغیرہ سے کوئی فرق واری نہیں ہے, صرف اس قدر فرق ہے کہ مرد کے لیے اگر زیادہ بال والا ہے تو اپنے سارے بالوں کو, البتہ عورت کے لیے غسل جنابت میں اگر اس کے بال بڑے گھنے ہیں, بہت زیادہ ہیں, اس نے پورا کو باندھ رکھا ہے اپنے بالوں کو, تو سر پر پانی ڈال کر کے اسے پہنچائیں گے, اور بالوں کو کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ اس کے علاوہ اور کوئی فرق دونوں کی نمازوں کا نہیں ہے, کھلنے سے بھی کرنا ہے, نہ سے بالوں کو تیل ڈالنا ہے, پورے مسلم کو بھی دھونا ہے.
اپنے سوال سوال کرتے ہیں کہ رب الیدین مسنون ہے, بعض حنفی حضرات کہتے ہیں کہ رب الیدین منسوخ ہے, کیونکہ سر سے رب الیدین کی تقریر حدیثی ہے, تقریری حدیث ہے, اور رب الیدین کرنے کی کوئی تقریری حدیث موجود نہیں ہے. اور یہ بھی خلاصہ کریں, تقریری حدیث کو کہتے ہیں جزاک اللہ.
حدیث تقریبی بھائی سے کچھ لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث تقریبی اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا ہو اور آپ نے اسے منع نہ کیا, یہ تقریبی حدیث کہلاتی ہے. یہ حدیث تقریبی کہلاتی ہے, تو اس سے ان کا اشارہ کس طرح ہے؟ البتہ جہاں تک حدیث سے رسول الیدین کے منسوخ ہونے کا تعلق ہے, یہ بات 100% غلط ہے. بہت سے علماء احناف بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں, یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول الیدین کرنا متواتر طور پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تو منسوخ ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رسول الیدین کیا اور بعد میں نہیں کیا. جہاں تک حضرت عبدالعزیز بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث تعلق ہے, جو سنن ابو داؤد میں ہے, تو وہ حدیث صریح نہیں ہے. ایک چیز, دوسری چیز, امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے علماء کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. جی
جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. یہ D1 جو پارٹ اے بی اور سی میں پیش کی گئی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور باصحت رکھے اور جن کا طویل وقت تک کام لیتا رہے. تو ساتھی ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اور ہمارا نوٹ فرما لیں 0502627622. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.